چوتھے آئی ٹی فیسٹیول سے صدر مملکت کا خطاب، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلامی ایرانی تشخص کی ترویج پر زور۔ نئی دہلی میں بی جے پی کی فتح کا جشن، حکومت سازی کی تیاری اور بحیثیت وزیراعظم منموہن سنگھ کا آخری خطاب۔ یوکرین کا بحران، سلوویانس میں روس نواز مزاحمت کاروں سے یوکرینی فوج کی لڑائی اور دونیسک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبرنامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ لیجیے باپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ کیجیے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے عالمی سطح پر آئی ٹی کے منفعت بخش ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھائے جانے پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کے روز دارالحکومت تہران میں ٹیلی مواصلات اور آئی ٹی کے چوتھے فیسٹیول میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو اسلامی ایرانی تشخص کو ساری دنیا میں پیش کرنا چاہیے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ اگر ہمیں ثقافتی الغار کا سامنا ہے تو ہمیں گھسے پٹے اور روایتی وسائل کی بجائے جدید ترین ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری جرات کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، طالب علموں، ایران کے ہمدردوں اور اسلام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کو جہاں تک ممکن ہو اپنے تسلط میں لے لیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے تمام شعبہ زندگی میں فعال کردار ادا کرنے اور مسلمان نوجوانوں کی ہدایت اور رہنمائی کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ ایران کا عظیم اسلامی انقلاب عین اس زمانے میں کامیاب ہوا کہ جو دین کو محو کرنے کے دور سے معروف ہے، اور اس زمانے میں اسلامی اقدار کا پرچم بلند کیا کہ جب دنیا کے مختلف معاشروں پر غرب زدگی کا ماحول حکم فرما تھا۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے اسی طرح سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کے شعبے میں غیر ملکی مصنوعات کی بجائے داخلی پیداوار پر بھروسہ کرنے کی ضرورت پر تاکید کی۔ پارلیمانی انتخابات میں تاریخی کامیابی کے بعد بھارتی جنتا پارٹی کے جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ سنیچر کو وزیراعظم نریندر مودی کا دہلی میں زبردست استقبال کیا گیا۔ انہوں نے پارٹی دفتر پہنچنے کے بعد پارٹی کو جیت سے ہمکنار کرنے میں کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ دہلی سے شمشاد قاسمی۔
بی جے پی کی قیادت میں قومی جمہوریہ اتحاد کی حالیہ لوک سبھا انتخابات میں زبردست کامیابی کے بعد لگاتار دوسرے دن بھی بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر زبردست جوش و خروش کا ماحول ہے، اور یہاں اب سے تھوڑی دیر پہلے نریندر مودی پہنچے ہیں جن کا زبردست استقبال کیا گیا۔ حالیہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی زبردست کامیابی کو لے کر دہلی سمیت پورے ملک میں بی جے پی کارکن جشن منا رہے ہیں، اور اسی درمیان گجرات کے وزیر اعلی اور ہندوستان کے آئندہ وزیر اعظم نریندر مودی آج دہلی پہنچے، جن کا ہوائی اڈے سے بی جے پی ہیڈ کوارٹر تک پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ مودی نے بی جے پی ہیڈ کوارٹر پہنچ کر پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ پارٹی ہیڈ کوارٹر کے باہر جسے پھولوں اور غباروں سے سجایا گیا ہے، بی جے پی کے لیڈروں اور کارکنوں کا ہجوم ہے جو مودی کی حمایت میں نعرے لگا رہا ہے۔ خوشی میں ڈوبے بی جے پی کارکن گلفشانی کر رہے تھے اور آتش بازیاں بھی چھوڑ رہے تھے۔ ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے پارٹی ہیڈ کوارٹر کے چاروں طرف سیکورٹی کے معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ بی جے پی کو تنہا واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے، اور 1984 کے بعد پہلی مرتبہ کسی سیاسی پارٹی نے پارلیمنٹ میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ دہلی کی ساتوں پارلیمانی سیٹیں بی جے پی کی جھولی میں گئی ہیں۔ دہلی سے بی جے پی کی کامیاب امیدوار میناکشی لیکھی نے ہاتھ ہلا کر اپنے حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔ بی جے پی ہیڈ کوارٹر کے باہر جمع پارٹی کے علاقائی لیڈروں اور کارکنوں نے اس کامیابی پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا،
راشٹر بھکت مسلمان اس دیش کا مودی جی کے ساتھ ہے، اور اس دیش کو پوری دنیا کے نمبر ایک ون پہ پہنچائیں گے۔
اب مسلم میدان میں آ چکا ہے، مودی جی کی اگوائی میں مسلمان کام کرے گا اور ہندوستان میں بڑھ چڑھ کر اپنی دعوے داری بھی کرے گا اور اپنی حصے داری بھی دے گا۔
نریندر مودی جی میں وہ چھمتا ہے جو آج تک کسی بھی پردھان منتری میں نہیں ہوا ہے۔
مودی کے آنے سے ہمیں پوری امید ہے کہ دیش میں بدلاؤ آئے گا۔
دیش کی جنتا نے جس حساب سے جن سمرتھن ان کو دیا ہے، बड़ी खुशी की बात है और ये साबित हो गया जितने राजनीतिक बहुत से राजनीतिक आंकड़े और बहुत से राजनीतिक कैलकुलेशन ऐसी थी रिकॉर्ड ऐसे थे टूट गए कल।
उधर कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त के बाद हिंदुस्तानी वजीराजम मनमोहन सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया। इस तरह अब नरेंद्र मोदी की वजीराजम बनने की राह पूरी तरह हमवार हो गई है। शमशाद काजमी, सैर आलमी नेटवर्क, दिल्ली।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के वजीर आज़म की हैसियत से अपने आखिरी खिताब में उम्मीद जाहिर की है कि आने वाली हुकूमत आवाम के रिफा और आसाइश के लिए काम करेगी। नई दिल्ली से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफ़ा देने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहैसियत वजीर आज़म अपने आखिरी खिताब में नरेंद्र मोदी की क़्यादत में कायम होने वाली आइंदा हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने अपने इस खिताब में पार्टी की शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को हिंदुस्तान के आवाम का फ़ैसला मंजूर है और वो इसका एहतराम करते हैं। उन्होंने अपनी 10 साल कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान पहले से ज़्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका है। उन्होंने इसी के साथ उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान मज़ीद ताकतवर बनेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने का वो सिलसिला जारी रखेगी कि जिस पर उन्होंने बकौल उनके अपनी हुकूमत के दौरान अमल किया है। लखनऊ में शिया आलमद्दीन मौलाना कल्ब जवाद नकवी और अहले सुन्नत के मुमताज़ आलमद्दीन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उम्मीद जाहिर की है कि नरेंद्र मोदी की क़्यादत में भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी हुकूमत मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़ और उनके खदशात को दूर करने की कोशिश करेगी। लखनऊ से सरवर हुसैन।
मरकज़ में जल्द ही हुकूमत कायम करने जा रही भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम उल्मा और दानिश्वरों ने इसलिए अक्लियती तबकों के लिए बड़ी जिम्मेदारी करार दिया है।
भारतीय जनता पार्टी के जरिए पार्लियामानी इंतखाबात में तारीखी फतह हासिल करने के बाद मरकज में हुकूमत के कयाम की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वहीं मुस्लिम उल्मा और दानिश्वरों ने बीजेपी की इस फतह को कांग्रेस के खिलाफ अवाम के गम गुस्से, महंगाई और बदगुमानी के खिलाफ तहरीक मानते हुए बीजेपी पर अकलियती तबकों के हकूक की हिफाजत और मुल्क की तरक्की में मुसलमानों को खातिर ख्वाह मौके देने की बड़ी जिम्मेदारी करार दिया। उल्मा और दानिश्वरों ने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी माजी की गलतियों से किनारा कशी अख्तियार करते हुए मुल्क में अमनो अमान, कानून और इंसाफ की पासदारी और हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले जाएगी।
मुसलमान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और अभी भी जो भी गवर्नमेंट बनेगी देखना यह है कि उसका कैबिनेट कंपोजिशन क्या होगा। उसमें जो मुसलमानों के मसाइल हैं, जो मुसलमानों की प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क में, उसको नई गवर्नमेंट किस तरीके से टेकअप करेगी।
मौलाना सैयद कल्ब जवाद ने उम्मीद जाहिर की कि नरेंद्र मोदी ने जो वादे मुसलमानों से किए हैं उसे वो जरूर पूरा करेंगे।
मोदी साहब ने वादा किया था कि भाई हम इंसाफ करेंगे और जब हमने कहा कि मुसलमान कुछ इससे खौफजदा हैं तो उन्होंने फिर उसका जवाब भी दिया था, मेरे ही बयान के जवाब दिया था कि जब मुसलमान मेरे करीब आएंगे तो बजाय डरने के मुझसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, हम उनके साथ इंसाफ करेंगे। तो हम पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि जो उन्होंने वादा किया है उसको पूरा करेंगे। किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के नाइंसाफ़ी नहीं होगी, सबके साथ इंसाफ होगा। अगर इंसाफ होगा तो सब खुश रहेंगे। जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती होती है वहीं पर लोगों में बगावत का जज्बा पैदा होता है। अगर जुल्म और ज़्यादती उन्होंने नहीं की तो हम तो समझते हैं उनकी हुकूमत कामयाब रहेगी।
कैमरामैन इरशाद हुसैन के साथ सरवर हुसैन, सहर आलमी नेटवर्क, लखनऊ।
यूक्रेन के मशरक़ी इलाके स्लोवियांस्क में यूक्रेनी फौजियों और रूस नवाज मुजाहमतकारों के दरमियान लड़ाई जारी है और यह ऐसी हालत में है कि स्लोवियांस्क के मेयर ने बताया है कि इस लड़ाई में यूक्रेन के 650 से ज्यादा फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब खुद मुख्तार जमहूरिया दुनिस के नए वजीर आजम के नाम का ऐलान कर दिया गया है।
مغرب کی جانب سے شدید مخالفتوں کے باوجود یوکرین کے سیاسی اور سرحدی جغرافیے میں مسلسل ڈرامائی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک طرف دونیسک میں نیشنل گارڈ کے ہیڈ کوارٹر پر مخالفین نے قبضہ کر لیا ہے تو دوسری طرف الیگزینڈر بارودائی کو دونیسک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا ہے۔ دونیسک اور لوہانس کے علیحدگی پسندوں نے 11 مئی کے ریفرنڈم کے بعد سے ہی کہ جسے مغربی ملکوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے ان علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ کیف نے روس نوازوں کے زیر کنٹرول علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے ایک ماہ قبل فوجی کارروائی شروع کی لیکن اس کو اپنے پیش نظر اہداف خصوصاً لوہانسک اور دونیسک میں روس کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحدوں کے استحکام اور سرکاری دفاتر اور محکمہ جات کو آزاد کرانے میں تاحال کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ سلویانسک کے میئر ویاچلاوس پونو ماریوف نے سنیچر کو اخباری نمائندوں اور صحافیوں کو بتایا کہ حالیہ لڑائی میں یوکرین کی فوج کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجموعی طور پر یوکرین کے 650 سے زائد فوجی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سلویانس کے میئر نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والوں میں یوکرین کے دائیں بازو کے انتہا پسند گروپ رائٹ سیکٹر کے 285 افراد بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی فوجیوں اور رائٹ سیکٹر کے مسلح افراد کے حملے میں 8 روس نواز مزاحمت کار ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ خود ساختہ جمہوریہ دونیسک نے باضابطہ طور پر حکومت تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق جمہوریہ دونیسک کی ایک پریس ریلیز کے مطابق الیگزینڈر بارودائی کو پارلیمنٹ کی جانب سے تیسری رائے شماری میں واضح اکثریت سے ملک کا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کی کابینہ میں 3 نائب وزراء اعظم اور 19 وزیر شامل ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق دونیسک کی حکومت کے دیگر اراکین کا انتخاب، جن کی کل تعداد 27 ہے، پیر کے روز ایوان بالا کے اجلاس میں عمل میں آئے گا۔
نیٹو نے روس سے کریمیا کے علاقے پر ایک بار پھر اعتراض کیا ہے، جبکہ روس نے اس تعلق سے مغرب کی تمام تر دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب گیس کے بارے میں روس اور یوکرین کے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔
روس کے وزیر اعظم دیمیتری میدویف نے کہا ہے کہ کریمیا کے بارے میں ماسکو اپنا موقف بعض مغربی ملکوں کی ناراضگی کے باوجود تبدیل نہیں کرے گا۔ روسی وزیر اعظم نے سینٹ پیٹرسبرگ میں حکمراں جماعت کے دفتر میں اپنے خطاب میں کہا کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے اور جو بھی فیصلہ ہم نے کیا ہے اس پر عمل کریں گے۔ روسی وزیر اعظم نے کہا کہ روس کے ساتھ کریمیا کے الحاق کا مطلب یہ ہے کہ روسی سرزمین کا حصہ دوبارہ روس میں شامل ہو گیا ہے۔ روسی وزیر اعظم میدویف نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور کریمیا روس کی سرزمین کا ایک حصہ ہے۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل راس موسن نے یوکرین کے بارے میں روس کی پالیسیوں پر تنقید کی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ روس میں کریمیا کے شامل ہو جانے کے بعد نیٹو کے اتحادی ممالک کو روس کے اس قسم کے بیان پر اعتماد نہیں رہ گیا ہے کہ وہ علاقے کے ملکوں کی عرضی سالمیت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس میں کریمیا کی شمولیت اور اس کے بعد روس کے اقدامات روسی حکومت کے اس بیان سے تضاد رکھتے ہیں جو اس نے 1994 میں دیا تھا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس سے کہا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے اور کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے مولداویا یا یوکرین میں عدم استحکام پیدا ہو۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل راس موسن نے اسی کے ساتھ یوکرینی وزیر اعظم کے گزشتہ مہینے دیے گئے اس بیان کا بھی حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ راس موسن نے کہا کہ نیٹو نے اپنے ممبر ملکوں کے دفاع کے لیے ضروری تدابیر اپنا لی ہے اور ضرورت پڑنے پر ان تدابیر کو اور زیادہ سخت کر دیا جائے گا۔ دریاسنا روس کی آئل کمپنی گیس پروم اور یوکرین کی تیل و گیس کی کمپنی کے درمیان گیس کی قیمت پر پائے جانے والے اختلافات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئے۔ اس اجلاس میں دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی اپنے موقف سے پسپائی اختیار نہیں کی اور یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس سال اپریل کے اوائل سے یوکرین کے لیے روسی گیس کی قیمت فی مکعب میٹر 268.5 ڈالر سے بڑھ کر 485 ڈالر ہو گئی۔ یہ ایسی حالت میں کہ مارچ اور اپریل میں یوکرین پر روس کی واجب الادا رقم 3.508 ارب ڈالر ہے۔ روس کی گیس کمپنی گیس پروم کا کہنا ہے کہ اس نے موجودہ معاہدے کے مطابق یوکرین کے لیے گیس کی قیمت بڑھا دی ہے اور یکم جون سے وہ نئی قیمت کے مطابق یوکرین کو اپنی گیس فروخت کرے گی۔ روسی گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ اگر یوکرین نے اپنے واجبات کی ادائیگی نہ کی تو پھر اس کے لیے روسی گیس کی سپلائی منقطع ہو جائے گی۔
تکفیری دہشت گردوں کی جانب سے شام کے عام شہریوں پر پانی بند کیے جانے کے غیر انسانی اقدام کا اقوام متحدہ نے سخت نوٹس لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں شام کے شمالی علاقوں میں موجود دہشت گردوں کی جانب سے عام شہریوں کا پانی بند کیے جانے کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ بان کی مون نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حلب کے شہریوں کے لیے پانی کی فوری بحالی پر تاکید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حلب میں 10 روز سے پانی کی بندش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عرصے میں حلب کے 25 لاکھ افراد پینے کے پانی سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق حلب کے مشرقی علاقے کے مکین بدستور پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں اور اس علاقے میں اب تک آلودہ پانی کے استعمال سے 400 سے زائد کیس سامنے آ چکے ہیں۔ ادھر شام کی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل سے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے غیر انسانی اقدامات کے مقابلے میں اس سے زیادہ سکوت اختیار نہ کرے۔ ایک ایسے وقت جب شام میں صدارتی الیکشن کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، امریکی وزیر خارجہ نے دمشق کے خلاف اپنی زہر افشانیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شام کی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی ہے۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی شامی حکومت کے مخالفین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے اور مخالف محاذ کی تقویت کرتے رہیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب لندن میں شامی حکومت کے مخالف ملکوں کے اجلاس میں، جس میں امریکہ، سعودی عرب، قطر اور برطانیہ سمیت 11 ملکوں نے شرکت کی، مسلح گروہوں اور مخالفین کی حمایت پر زور دیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں کہا گیا تھا کہ ہم نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ شامی حکومت کے مخالفین اور مسلح مخالف گروہوں کی ہر طرح سے حمایت کرتے رہیں گے۔ شام کے خلاف مغرب اور عرب ملکوں کے اتحاد کی جانب سے شامی حکومت کے مخالف گروہوں کی حمایت کا اعلان اس وقت کیا گیا ہے جب ایسی اطلاعات مل رہی ہیں کہ سعودی عرب نے شام میں مسلح گروہوں کے لیے اپنی ہمہ جانبہ حمایت کا دائرہ وسیع تر کر دیا ہے۔ ورلڈ ٹریبون نیوز ویب سائٹ نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب ہزاروں اردنی دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے اور ان کو اس بات کی ترغیب دلا رہا ہے کہ وہ شام کے جنوبی علاقوں میں ایک نیا محاذ بنا لیں۔ اس خبر میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے جنوبی محاذ کے نام کا ایک نیا دہشت گرد گروہ تشکیل دیا ہے۔ سعودی عرب اس نئے دہشت گرد گروہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ جنوبی شام کی صورتحال پر کنٹرول حاصل کر لے۔ بعض خبروں میں کہا گیا ہے کہ جنوبی محاذ نامی دہشت گرد گروہ نے اب تک 30,000 دہشت گردوں کو جنوبی شام بھیجنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنوبی محاذ نامی دہشت گرد گروہ کے افراد فوجی ساز و سامان اردن میں حاصل کریں اور سعودی عرب کی مالی حمایت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کی ذمہ داری بھی امریکی فوجیوں نے لے رکھی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اس نقطے کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کے لیے عرب اور مغربی ملکوں کی تمام تر حمایت و پشت پناہی کے باوجود اس وقت شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے درمیان زبردست اختلاف پایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شام کے بعض علاقوں میں خود دہشت گرد گروہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، جس میں اب تک ہزاروں دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے چند مہینے کے دوران شامی حکومت اور فوج کو ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابیاں ملی ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف دہشت گردوں کے غیر ملکی سرپرستوں نے بھی کیا ہے۔ اسی لیے دہشت گردوں کے عربی اور مغربی سرپرستوں نے اشتعال انگیز موضوعات کو اٹھا کر شامی فوج کے حوصلے کمزور کرنے کی پالیسی اپنا لی ہے، لیکن شامی عوام نے حکومت اور فوج کی حمایت میں مختلف ریلیاں اور جلوس نکال کر دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائیوں اور ان کی شاندار کامیابیوں کو بھرپور طریقے سے سراہا، اور یوں شامی عوام نے اپنے ملک کے خلاف عرب اور مغربی ملکوں کی سازشوں کا بھی منہ توڑ جواب دیا ہے۔ شامی عوام نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے کہا ہے کہ وہ شام میں امن و امان بحال کرنے کے لیے زیادہ اہم رول ادا کریں۔
نائجیریا کے صوبہ ادمار کے ایک قصبے میں شہری دفاع کے جوانوں نے شدت پسند گروہ بوکو حرام کے مسلح افراد کے ساتھ لڑائی میں اس گروہ کے 70 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ بوکو حرام گروہ کے 100 مسلح افراد نے جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات صوبہ ادمار کے قصبے ماداگالی پر حملہ کر دیا کہ جس کا شہری دفاع کے جوانوں نے بھرپور جواب دیا۔ اس کارروائی میں بوکو حرام گروہ کے 70 مسلح افراد مارے گئے۔ اس دوران دسیوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے۔ اگرچہ نائجیریا کی پولیس نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن عینی شاہدین اور نائجیریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں بڑی تعداد میں بوکو حرام کے شدت پسند مارے گئے ہیں۔ بوکو حرام نائجیریا میں ایک مسلح گروہ ہے جو اس ملک میں مغربی طرز تعلیم کا مخالف ہے، اور وہ نائجیریا کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے۔ گزشتہ 14 اپریل کو بوکو حرام گروہ کے افراد نے بورنو صوبے میں ایک اسکول کی 200 سے زائد طالبات کو اغوا کر لیا، کہ جس پر پوری دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ اغوا کی گئی 265 طالبات میں سے 53 لڑکیاں بوکو حرام کے چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم 223 اسکولی بچیاں اب بھی بوکو حرام کے مسلح افراد کے چنگل میں ہیں۔ برازیل میں ورلڈ کپ کے مخالفین اور سیکیورٹی فورس کے درمیان ایک بار پھر تصادم ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ساو پاولو سٹی میں پولیس نے ورلڈ کپ میں برازیل کی میزبانی کے مخالفین کے ایک مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے اشک آور گیس کی شیلنگ کی۔ اس موقع پر مشتعل مظاہرین نے ساو پاولو ایئرپورٹ کے قریب 2 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ برازیل کے عوام ورلڈ کپ 2014 کے بھاری اخراجات کی بنا پر برازیل کی میزبانی کے مخالف ہیں، اور پچھلے کئی ہفتوں سے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ جمعرات کے روز برازیل کے 12 صوبوں میں سے 7 میزبان صوبوں میں ورلڈ کپ مخالف تحریک کے زیرعنوان مظاہرے کیے گئے۔ مہنگائی اور ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ حکومت کے خلاف مظاہروں کی آغاز کی پہلی چنگاری تھی، کہ جس میں گزشتہ ایک سال سے مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ چوتھے آئی ٹی فیسٹیول سے صدر مملکت کے خطاب، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلامی ایرانی تشخص کی ترویج پر زور۔ نئی دہلی میں بی جے پی کی فتح کا جشن، حکومت سازی کی تیاری اور بحیثیت وزیراعظم منموہن سنگھ کا آخری خطاب۔ یوکرین کا بحران، سلوویانسک میں روس نواز مزاحمت کاروں سے یوکرینی فوج کی لڑائی اور دونیسک کے نئے وزیراعظم کا انتخاب۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔